वह इस दचेना को, और जब निजात दी हमने तुमको, किससे, किसको कहा जा रहा है, हमने तुमको निजात दी। अब ये यहाँ पे जो जमाएर है ना, इनको समझना आपके लिए जरूरी है। बनी इसराइल को कहा जा रहा है कि हमने ए बनी इसराइल, जो पहला अल्लाह ताला ने एहसान इनको याद दिलाया, ये देखो तुम्हारे रब का कितना बड़ा तुम पे एहसान है। ये हिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए कि कैसे ये फिरौन के अंडर आ गए और क्या इनके साथ सलूक होता था, कि हमने तुमको निजात दी आले फिरौन से। वो क्या करता था इनके साथ जो इनको निजात दी, समझ लें कि ये स्लेव्स थे। यसूमूनकुम सुअल अज़ाब, वो तकलीफ देता था बुरे अजाब की इनको, इतना ह्यूमिलिएट करता था और इतने इनसे बिगाड़ लेता था, इनसे ऐसा काम लेता था, ऐसी मुशक्कतें लेता था, ऐसी मेहनतें लेता था, ऐसे ऐसे काम लेता था कि जो एक तो जिल्लत वाले होते थे इनके लिए। इतने देखे सू में जो है ना, बुराई और तकलीफ और दबा, वो तो यसूमूना में दबा देना है, इसमें भी ऐसी, मसलन आप कई चीजें ऐसी देखते ना, कई खबरें ऐसी आती हैं कि आप कहते हैं आए आए चैनल चेंज करो, इतनी दिल को तकलीफ होती है। मिसाल के तौर पे किसी को कोई ऐसे दिखा देते हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है, या ऐसी कई खबरें आप तो इतनी आम ही हो गई हैं, ऐसी कुछ चीजें दिखाते हैं, इंसान ना परेशान हो जाता है कि ये कितनी तकलीफ दे खबर है। तो वो इस तरह के ऐसी टॉर्चरस काम इनके साथ करता था, ऐसी इनको तकलीफ की चीजें देता था जो इनके लिए अजाब थी। युज़बिहूना अबनाकुम, और इससे क्या बड़ी बात हो सकती है कि बेटों को, छोटे न्यू बॉर्न बेबीज के लिए कहा गया था, दाइयों को कह दिया जाता था कि पैदा होते ही पता चल गया कि भाई ये लड़का इनके यहां पैदा हुआ, और उसको ज़िबा कर दिया जाता था। सोचे, इस तस्वर करके भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांप जाता है इंसान कि कितने जालिम होंगे वो लोग जो इस तरह से करते होंगे। वह यस्तहयूना निसाहकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। अब यहां पे बनात भी कहा जा सकता था, यस्तहयूना बनातकुम, लेकिन निसाहकुम क्यों कहा गया, इसलिए कि ये किसी कौम के लिए इतनी बड़ी शर्मनाक बात है, और उनकी गैरत को जगाया गया कि देखो तुम्हारी तो, यानी औरतों को, जब किसी कौम की सोचें, औरतों को लौंडियां बना लिया जाता है, उनसे हर किस्म की, जो भी आपको, अब हर एक को पता है कि किस किस तरह से औरतों को जलील किया जाता है और कैसे उनसे काम लिए जाते हैं, तो और भी काम लेते थे, मगर जहां पे अपने लिए इस्तेमाल करना था वैसे भी करते थे, तो इनकी कोई ना इज्जत थी। अब ऐसी कौम की क्या गैरत रह गई जिसकी औरतें किसी और कौम के लिए ये काम सारे सर्व करती हों इस तरह, तो वो जिंदा छोड़ते थे तुम्हारी औरतों को, इसलिए मर्दों को मार दिया बेटों को, और औरतें इस तरह उनकी गुलाम बनी हुई है। तो इससे बढ़ के कौम के लिए गैरत का मामला क्या हो सकता, और कितनी उनकी गैरत मर गई होगी कि वो इस चीज को भी बर्दाश्त कर रहे थे। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। कितनी बड़ी सोचें, कितना बड़ी आजमाइश की चीज थी। देखिए सख्ती को, तकलीफ को भी तो आजमाइश कहा गया ना, पर आजमाइशें क्यों आती हैं, अल्लाह ताला क्यों आजमाता है, अल्लाह ताला आजमाते हैं बाज दफा इसलिए कि इंसान का दर्जा बुलंद करना होता है, और बाज दफा इसलिए आजमाइश आती है कि इंसान अल्लाह की तरफ रुख मोड़ ले, इंसानों को जगाने के लिए वो जिस रविश जो उन्होंने इख्तियार की हुई है उससे उनको बाज रखने के लिए कि होश करो इसके लिए। और हदीस वैसे भी है कि जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसको आजमा लेता है, तो आजमाइश ये नहीं होता कि आजमाइश में हमेशा गुनाह के तौर पे ही इंसान के ऊपर आए, बल्कि आजमाइश ये भी हो जाती है कि जैसे पैगंबरों को आजमाया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी बड़ी आजमाइश हुई थी। तो देखिए आप ये कितना कुछ बर्दाश्त कर रहे थे कि इनसे बेगार ली जाती थी, इनसे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई जाती थी, इनसे इतने इतने बड़े लोड्स उठवाए जाते थे, कहाँ ये पैगंबरों की औलाद में से कितने बड़े बड़े पैगंबर थे जिनकी औलाद में से, यानी समझ लें आज हम जैसे हमारे कोई लोग इतनी अब यानी सदियां भी गुजर गई, कहते सैयद फैमिली से हम तो कितना फख्र करते हैं, तो ये तो अभी कुछ चंद एक साल ही गुजरे थे और इनके आबा में
कहाँ यूसुफ़ अलैहि सलाम, याकूब अलैहि सलाम, और इसहाक़ अलैहि सलाम, इब्राहीम अलैहि सलाम, इनकी औलाद में से, और क्या इनकी हालात थे। तो खाने को सिर्फ इतना देते थे जिससे मौत ना आए। और सोचिए ज़रा, कहा जाता है कि फिरौन ने 12,000 बच्चे कत्ल किए, और एक जगह पे 90,000 का भी फिक्र आता है, 90,000 बच्चे उसने ज़िबा करवाए थे। तो इनके लिए कितनी बड़ी आजमाइश थी। तो ये अल्लाह का तरीका होता है अपनी तरफ पलटाने का, कि पलट आओ मेरी तरफ रुख करो। तो बड़ी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने देखो कैसे इनकी मदद फरमाई। तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने क्या एहसान किया। वाइज फरकना बिकुमुल बहर, पहला एहसान था कि फिरौन से निजात दिलाई। कैसे, उसमें क्या था, नजईना को मिनाली फिरौना, कैसे दिलाई थी कि बाज इनके ऊपर जब फिरौनियों के ऊपर छोटे छोटे अजाब आए थे ना, मेंढकों का, खून का, टिड्डियों का, तब भी उनका टॉर्चर थोड़ा सा कम हो गया था, उन्होंने टॉर्चर करना इनको थोड़ा कम कर दिया था। और अब वंस एंड फॉर ऑल अनजईना कुम का लफ्ज आया ना, व इज फरकना बिकुमुल बहरा, और जब फाड़ा हमने तुम्हारे लिए समंदर को, कहा जाता है कि बहरे कुलजम था जिसको अल्लाह ताला ने फाड़ दिया था इनके लिए, साथ तुम्हारे भी हो सकता है यहां पे माना, यानी तुम्हारे जरिए से उसको फाड़ दिया, जैसे कि तुम दाखिल हुए हो तो वो फटा है और तुम्हारे लिए फाड़ा, ये एक नॉर्मल बात तो नहीं है ना समुंदर का फटना। लेकिन अल्लाह ताला ने सोचे जिस वक्त के मूसा अलैह सलाम इस कौम को लेके निकले थे और फिरौन का लश्कर पीछा कर रहा था, तो ये अब इस समुंदर के सामने आ गए, आगे समुंदर है और पीछे फिरौन का लश्कर है और साइडों पे बड़े बड़े पहाड़। अब आगे भी मौत, पीछे भी मौत, क्या समुंदर में कूद जाए तो वहां पे डूब जाएंगे, पीछे हैं अगर पीछे मुड़े तो उनकी तलवारों का निशाना बनेंगे। तो अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह कैसे तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया। ये आयत अगर इंसान सोचे ना और इसको याद रखे तो ये अकीदा इंसान का पुख्ता हो जाए कि या रब जब कोई रास्ता ना हो तो ऐ अल्लाह तू रास्ता देने वाला है, तू रास्ता बनाने वाला है। जब इंसान को कुछ नजर नहीं आ रहा होता, ना आगे ना पीछे, किधर जाऊं, इंसान बिल्कुल, कभी कभी इंसान के ऊपर ऐसी सिचुएशंस आ जाती है ना, इंसान कहता है कि हर तरफ से जैसे मैं घिर गई हूं, ला कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, कोई बेहतरी का, कोई इस मुश्किल से निकलने का, हर तरफ मौत ही मौत है, आगे भी है पीछे भी है। उस वक्त मेरा रब फाड़ देता है समंदर को, जैसे उस रब ने बनी इसराइल के लिए रास्ता निकाला, इस तरह बाद में आने वाले लोगों की जिंदगियों में भी अल्लाह ही रास्ता निकालने वाला है, वो आप लोगों के लिए भी समंदरों को फाड़ सकता है, यानी आपकी जिंदगी के अंधेरे को दूर कर सकता है, जहां पे आपको कुछ नजर नहीं आता अल्लाह ताला उस जिंदगी में भी रोशनी उसी अंधेरे में से निकाल सकता है जैसे अल्लाह ताला ने उसी समंदर को फाड़ दिया। फअंजैना कुम, फिर निजात दी हमने तुमको। तो कभी मायूस ना हो, कभी मायूस ना हो। देखें अल्लाह ताला ने उनको कहां से, कैसे उनके हालात थे कि इतनी पिसी हुई कौम थी, उनकी गैरत तक खत्म हो गई थी कि उनकी औरतों के साथ ये सलूक हो रहा है, उनके बच्चे उनकी नजरों के सामने ज़िबा हो रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे रब ने देखो कैसा निजाम चलाया। कभी वो सोच सकते थे कि हमारी भी तकदीर बदल सकती है, हम भी इन फिरौनियों से लड़ सकते हैं, हम भी कभी निजात पा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने निजात दी, हमने दी निजात तुमको। वह अगरकना आले फिरौन, और गर्क कर दिया आले फिरौन को। और देखो सिर्फ तुम्हें निजात नहीं दी, दूसरा अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि दुश्मन को भी गर्क कर दी तुम्हारी नजरों के सामने, वरना इंसान को हमेशा डर रहता है कभी आके हमें पकड़ ना ले, कभी हमारे पीछे ना आ जाए। एक डर तो रहेगा ना, वो इतने ताकतवर है कभी भी आ सकते हैं, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی نظروں کے سامنے ان کو غرق کیا کہ یہ پار چلے گئے. اور پھر فرعونیوں نے اپنے گھوڑے اسی جگہ پہ ڈال دیے جہاں سے پھٹا تھا سمندر, وہیں پہ ہم بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو جا کے پکڑ لیتے ہیں. جب وہ بالکل بیچ میں آئے, سینٹر میں آئے, تو سمندر مل گیا اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے, ایک بھی نہیں بچا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں احسان کیا, دو احسانات ہیں اس میں. تمہیں نجات بھی دی ان سے اور ان کو بھی تمہارے سامنے غرق کیا, جبکہ تمہیں نہ ایک تلوار اٹھانی پڑی, نہ کسی سے جنگ کرنی پڑی, نہ کوئی اپنا خون بہانا پڑا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. اللہ نے انتقام لے لیا, سبحان اللہ. تو جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا, تو پھر دعا کیا کریں, اے میرے رب, جب آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اے اللہ تو بنی اسرائیل کے لیے اس طرح راستہ نکال سکتا ہے, تو اللہ میرے لیے بھی نکال سکتا, تو ان کے لیے سمندر کو پھاڑ سکتا ہے جہاں پہ کوئی امید کی کرن نہیں تھی. اور وہ آ کے کہنے لگے, موسیٰ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو, یہاں لے آئے ہو, اب ہم کیا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام, سبحان اللہ, موسیٰ علیہ السلام بھی کیسے تھے, تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ فکر نہ کرو, میرے ساتھ میرا رب ہے. مائی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. جس کے ساتھ اس کا رب ہو جاتا ہے نا, پھر اس کو کس چیز کی فکر. تو وہ جب بگڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, تو موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بھروسہ تھا رب پہ, اور رب نے راستہ نکالا, آسا مارا انہوں نے, اور رب نے ہی سمندر کو پھاڑا. اور ان کو کیوں دکھایا اللہ تعالیٰ نے, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, ان کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو اس لیے دکھایا کہ ایک تو ان کا خوف ختم ہو جائے کہ دیکھو تمہارے سامنے تمہارا دشمن ختم ہو گیا, اب تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. دوسرے نمبر ٹو کیا وجہ ہے کہ دیکھو, سبحان اللہ, اس دشمن نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا نا, آج اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے ان کو غرق کر کے تمہارے سامنے. اب ایسے بندے کی تو آنکھیں تبھی ٹھنڈی ہوں گی نا, اس کے دل کو تبھی سکون ملے گا نا, کہ اس کا دشمن جس نے اس کے اوپر اتنا انتہائی ظلم کیا ہے, اس کو اپنے سامنے دیکھے کہ دیکھو آج کیسے مر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں مدد کے لیے اور کیسے غرق ہو رہے ہیں. تو پورا کا پورا لاؤ لشکر غرق ہو رہا تھا, اللہ نے ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کی. تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے, صبر سے انسان چلتا رہے تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا. لیکن یہ ایک دو دن میں نہیں ہو گیا تھا, پتہ ہے کتنے سال لگے تھے؟ 400 سال لگے تھے بنی اسرائیل اسی ٹارچر میں رہے تھے, 400 سال تک. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کی دیکھیں زندگیاں بدل گئیں. پھر اللہ نے کیسے ان کو نجات دی, کتنا بڑا اس رب کا احسان ہے کہ اس کے بعد تو جب انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ سمندر ایسے پھٹ گیا ہے اور ہمارے لیے ایسے راستہ نکلا, اور اللہ نے کتنے بڑے دشمن سے, اتنے ملعون سے, فرعون سے ان کو نجات دے دی جس نے ایسا ان کے ساتھ کیا تھا. آج کے وقت کا جیسے آپ لوگوں کو اگر ہٹلر کا پتہ ہو, جو اس کی اگر آپ نے کہانی پڑھی ہے کہ کس طرح سے اس نے ٹارچر کیا تھا یہود کے اوپر, تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کے وقت کا جیسے فرعون یہ تھا, ہٹلر, کیسے گیس چیمبرز میں انسانوں کو ڈالا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کی کیا نکلتی تھی, صرف ہڈیاں اور ان کا بھی چورا. گیس چیمبرز میں زندہ انسانوں کو ڈالا جا رہا ہے, انسان سوچتا بھی ہے تو کانپ جاتا ہے, بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, ہر ایک کو. تو یہ فرعون بھی اس طرح ہی تھا, اس کے اندر رحم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم سے, ایسے بے رحم سے تمہیں نجات عطا فرمائی, تم سب کو سیفلی دوسری طرف پار کر دیا, کسی ایک جان کا بھی نقصان نہیں ہوا. اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا, کیا ہونا چاہیے تھا اس کے بعد؟ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا, یہ جھک جاتے اللہ کے سامنے اور شکر اتنا ادا کرتے کہ شکر سے ان کا سر نہ اٹھتا. اس لیے آپ دیکھیں آج کے بنی اسرائیل جو فرعون سے آزادی کے دن کو کیا کرتے ہیں, خوشی میں روزہ رکھتے ہیں, ہے نا. ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تھی, لیکن ہم نے آزاد ہو کے کیا کیا؟ ہم اسی دن کو جو آزادی کا دن ہے اس دن پٹاخے چلاتے ہیں، موٹر سائیکلیں اونچی کر کے وہ چلاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا گل گپاڑے کرتے ہیں، اور کیسے کیسے کام کرتے ہیں. آزادی تو ہمیں بھی ملی، ہم آزادی کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سوچیں ہونا کیا چاہیے، شکر، اظہار تشکر. پھر وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اب بات آ رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام چالیس راتوں کے لیے گئے. اچھا اب آگے دیکھیں، ایک تو یہاں پہ یہ سمجھ لیں باتیں، یہ جو آیتیں آئیں گی نا یہ ہسٹوریکل سیکوینس سے نہیں ہے کہ زمانے کے لحاظ سے کہ اس کے بعد یہ ہوا اس کے بعد. کچھ آیتیں تو ایسے ہیں، میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کچھ کوئی آگے اور کوئی پیچھے ہے، کیونکہ قرآن ہمیں ہسٹری نہیں بتا رہا کہ ایسے ہوا، بلکہ قرآن ان کے اوپر جو الیگیشنز ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات تھے اور انہوں نے اس کے جواب میں کیا کیا وہ بتا رہے ہیں. یہ تمہارے پر یہ تم نے جرم کیا، تم نے یہ جرم کیا، تم نے جیسے الیگیشنز لگائے جاتے ہیں نا کسی کے اوپر الزام، یہ تمہارے پر الزام ہے، یہ ہے یہ ہے یہ. تو اب یہ دیکھیں سمندر پار کر کے آ گئے، دشمن بھی غرق ہو گیا، اب کیا یہ سوچیں. جسٹ کچھ آورز بیک یہ غلام تھے قوم کے، اور اسی دن چند گھنٹوں کے بعد یہ بالکل ایک آزاد قوم ہے جس کے اوپر کسی کا رول نہیں ہے، کسی کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے یہ مشقتیں لینے والا نہیں ہے، یہ بالکل آزاد ہو گئے. اور ایک آزادی ویسے ہی ایک نعمت ہے، لیکن اب وہ آزادی جو ایسے ظالم سے لی جائے، جو بچوں کو ذبح کرتا ہو اور عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہو، اس سے آزادی پانا کتنی بڑی نعمت. اب یہ جب دوسری طرف آ گئے، پار کر لیا انہوں نے، تو اب یہ ایک کھلی فضا میں ہے، ایک آزاد قوم ہے. اب انہوں نے کہا کہ اب ہم کس طرح زندگی گزارے نا، مطلب ہمیں کوئی گائیڈنس چاہیے، کوئی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ چاہیے، تو اب کیا کیا جائے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وعدے کا وقت رکھا تھا. اذ وعدنا ہے نا، یہ وعدے کا وقت مقرر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ. کیا وعدہ تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک شریعت دیں گے، کتاب دیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ یہاں پہ آئیں، اور پہلے ان سے کہا گیا کہ 30 دن کے روزے رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا کے اور 10 دن اس میں ایڈ کر دیے، یعنی 40 دن. 40 لیلتن کا کیا مطلب ہے؟ مطلب نہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف 40 راتیں، مطلب یہ کہ 40 دن. ہم دن کو بھی رات ہی کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں میں وہاں پہ 2 راتوں کے لیے گئی تھی، تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں دن کو واپس آ گئی تھی. 2 راتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 دن وہاں پہ ٹھہری تھی، ہم اردو میں بھی ایسے بولتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے، مطلب ہے 40 دن کے لیے طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے 40 دن وہاں پہ ٹھہرے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب انجیل ملنی تھی تو ان کو بھی 40 دن مسلسل روزہ رکھنے کو کہا گیا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا تو روزے کا تو نہیں ہے یہاں پہ ذکر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہاں پہ وہاں پہ آتا ہے ان کے بکس میں کہ 40 دن تک مسلسل انہوں نے روزہ رکھا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ کو نبوت ملی، پہلی وحی آئی، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جا کے، اور سمجھ لیں کہ وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پہ ہی مسلسل رہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے تربیت کرتے ہیں، ایک روحانی سمجھنے اسپریچول انسان کی ایک پریپریشن کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو کتاب دی جاتی ہے. ایک یکسوئی فوکس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور میں ان کو یہ دی، ورنہ آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ گرا سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو کتاب ملی، تو آپ کو غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، وہاں پہ پڑھی بھی ہو سکتی تھی. تو کتاب معمولی چیز نہیں ہے. اگر اس کو پانا ہے تو دل کی یکسوئی بھی چاہیے، اس کے لیے پریپریشن چاہیے، دل کو خالی کرنا ہوگا باقی چیزوں سے. اگر دل میں دنیا ہی بھری پڑی ہے اور اس کے جھمبیلے بڑے بھرے پڑے ہیں تو کتاب کیسے داخل ہوگی؟ دیکھیں ان نبیوں کو جب کتاب دینے، حالانکہ وہ نبی تھے، ان کو کس چیز کی تیاری کی ضرورت ہے؟ ان کو کیا تیاری کی ضرورت ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کتاب دینے سے پہلے آپ کو 40 دن تک یہاں پہ رہنا ہوگا، 40 دن مسلسل وہاں رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پریپئر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریپئر کیا گیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بلایا 40 دن تک. اور یہیں 40 سے ہی چلا جو کہتے ہیں نا کئی لوگوں میں چلا، وہ بھی یہیں سے ہی آیا ہے. یہ 40 دن تک آپ کوئی کام کریں تو پھر وہ آپ کی اس میں آ جاتا ہے، یعنی روٹین میں آ جاتا ہے. ثم اتخذتم العجل من بعده. اچھا وہ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام تو طور پہ چلے گئے، پیچھے سے قوم ہے اکیلی. اب 40 ڈیز کافی ٹائم ہوتا ہے، اب پیچھے سے دیکھیں اللہ اکبر ان کا حال کیا تھا. ان کے پاس کچھ زیور وغیرہ تھے، ظاہر ہے جب وہاں سے ایک دم نکلنے لگے، بھاگنے لگے مصر سے، تو انسان اپنی ویلیوبلس تو اٹھاتا ہے نا، ساتھ لیتا ہے، تو زیور وغیرہ تھے. تو ان کے اندر ایک سامری جادوگر تھا، اس نے کیا کیا، اس نے ساروں کے زیور لے کے اس نے کہا میں تمہارے لیے نا ایک خدا بنا دیتا ہوں یہاں پہ. موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے ہیں اصل میں، تو ان کو بھی نہیں پتا چلا میں اب تمہارے لیے، وہ وہاں پہ ایسے ہی ٹور پہ گئے ہیں، تو میں تو تمہارے لیے یہاں پہ خدا بنا دیتا ہوں. اور اس نے ایک بچڑا بنا دیا سونے کا، اور ساروں نے تو نہیں مگر بعض لوگوں نے اس میں سے پوجنا شروع کر دیا اس کو. اصل میں جب یہ پار ہی گئے تھے نا، سمندر پار کر کے ہی گئے تھے، آپ فکر نہ کریے گا، اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہم بعد میں بھی پڑھتے رہیں گے. اگر آج کوئی چیز آپ سے مس بھی ہو جاتی ہے تو یہ بار بار ڈیٹیل میں آئیں گی ساری باتیں انشاءاللہ تعالی. تو جب یہ پار کر کے گئے تھے سمندر، اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ارے اتنے زیادہ لوگ تھے، پتہ ہے آپ کو یہ کتنے لوگ تھے؟ وہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے نا، اور یعنی یہ ٹوٹل یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے تھے. اب وہ 12 بیٹے بما یوسف علیہ السلام، یہ اپنی فیملیز کے ساتھ اس وقت مصر آئے تھے، اور جب یہ ملٹی پلائی ہوئے تو اتنے سالوں میں، یعنی تقریباً 550 سال میں یہ 600,000 لوگ بن گئے تھے. 600,000 لوگ، تو 600,000 لوگوں کو لے کے اب موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں، کتنی تعداد ہوگی نا ان کی، اور اس قافلے کو لے کر چلنا بھی کوئی آسان نہیں ہوگا. یعنی ہاں جب یہ وہاں پہ اترے ہی تھے، خشکی پہ آئے، ادھر سے سمندر کو پار کر کے دوسری طرف آئے، تو انہوں نے دیکھا ایک قوم تھی راستے میں، تو وہاں وہ قوم اپنے بتوں کا طواف کرنے لگی ہوئی تھی. بت ان کے بت پرست ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، ساری سبھی بت کچھ نہ کچھ اور پوچھتے تھے اس وقت، ان کے پاس ہدایت تھوڑی تھی، تو وہ ان کا طواف کر رہے تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ تو بتوں کا طواف کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک کوئی ایسا بنا دو نا، کوئی خدا، کہ ہم بھی اس کا طواف اس طرح سے کریں اور اس کا اعتکاف کریں. اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ پورا فوکس کرنا، فوکس توجہ کو مرکوز کرنا، فوکس کرنا کسی چیز پہ نا. تو یعنی یہ نہیں کہ ہم اس کو خدا سمجھتے ہیں، آج بھی ہندو تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو فوکس کرنے کے لیے ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی چیز بھی سامنے نہیں ہوتی، فوکس کرنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ جسٹ ہم نے اس طرح مورتیاں بنا لی تاکہ ہم جسٹ اپنی توجہ ایک طرف رکھ سکے. تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بنا دو نا، تاکہ ہم بھی اس کے اوپر ذرا فوکس کر کے ذرا اس کا دھیان کر سکیں اور اس طرح اچھی طرح عبادت کر سکیں. تو تب تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا تھا، لیکن اب یہ جب گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے سے انہوں نے یہ کرا. اچھا انہوں نے بچڑا ہی کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ مصر میں وہاں پہ جو قبطی تھے، جو فرعونی قوم تھے، اور یہ لوگ بچڑے کی بھی پوجا کرتے تھے نا، تو یہ لوگ وہاں پہ دیکھا ہوا تھا انہوں نے، اس لیے ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، تو بچڑا بنا لیا انہوں نے. ثم اتخذتم العجل، تم نے بنا لیا بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ من بعد ہی، اس کے بعد کیا بنا لیا بچڑے کو؟ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کیا بنایا. ثم اتخذتم العجل، بنا لیا تم نے بچڑے کو، بس یہ ہے. کیا پتا چلا اس سے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا بھی پسند نہیں ہے کہ تم نے اس کو خدا بنا لیا، تم نے اس کو معبود بنا لیا، تم نے اس کو الہ بنا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کو بات کہنی بھی پسند نہیں ہے. تم اس کو خدا کہو تو کہو، اللہ نے نہیں کہا. ठीक है, तो ये बछड़े के पुजारियों के साथ रहे थे, तो इनको भी बछड़े से बड़ी अकीदत हो गई थी और वैसे ही तौर तरीके तो अपना लिए थे। हम भी बछड़े के और गाय के पुजारियों के साथ रहे हैं, तो आज हमने देखे कितने तौर तरीके उनके अपना लिए हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? कितनी खुशियां, कितने गम, कितनी और रस्में हमने उनसे सीख ली हुई हैं, उनके साथ जो रहते थे। जब ये भी उनके फिरौन कौम के साथ रहते थे तो जाहिर है इन्होंने भी सीखी नहीं, हमने ही जैसे आज हर चीज में शामिल कर लिया। अब हमें हमारे तो वो चीजें कुछ लगती ही नहीं है कि ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, फिर भी हम उनको करते हैं उनके साथ रहने की वजह से। अल्लाह ताला ने फरमाया वा अंतुम ज़ालिमून, और तुम ज़ालिम हो, तुम जुल्म तुम्हारा क्या था। इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क जो है ना जुल्म अज़ीम है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। कैसे जुल्म, कैसे है जुल्म का मतलब क्या होता है, एक दफा ही लिख लें अपने लिए। जुल्म का माना होता है हकदार को उसका हक ना देना। अल्लाह ताला का हक है कि सिर्फ उसके सामने झुका जाए, सिर्फ ये पेशानी उसके आगे झुके। इन्होंने किसके आगे झुका दी, बछड़े के आगे, तो जुल्म किया ना। जिसका हक था उसको नहीं हक दिया, बछड़े को दे दिया ये हक, अल्लाह का हक लेके बछड़े को दे दिया। अच्छा अब आप देखें यहां पे उन्होंने उसको माबूद बना लिया था, बछड़े को। माबूद कौन होता है, कौन होता है जिसको इंसान, खुदा किसको बनाता है? खुदा इंसान का वही होता है जो उसकी जिंदगी में नंबर वन प्रायोरिटी पे हो, नंबर वन प्रायोरिटी पे। आप बताएं हर दौर में कोई ना कोई बछड़े ऐसे जरूर रहे हैं जिनको पूजा गया, और आज भी हमने कुछ बछड़े बनाए हुए हैं जिनको हम पूजते हैं। उन्होंने तो इन, 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 इन वाकई बछड़े को पूजा था ना, हमने भी कोई बछड़े बनाए हुए जिनकी हम पूजा करते हैं। जानते हैं वो बछड़े कौन से हैं? कहीं माल है, कहीं ख्वाहिशाते नफ्स हैं, कहीं दुनिया है, जिनके पीछे हम भाग भाग के हलकान हो रहे हैं, जिनके लिए वक्त लगा रहे हैं, जिनके लिए सलाहियत लगा रहे हैं, जिनके लिए जवानियां दे रहे हैं, जिनको अपनी जिंदगी में नंबर वन प्रायोरिटी पर रखा हुआ, जिनको हमने खुदा बनाया हुआ। हर एक का बछड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अंतुम ज़ालिमून, तुम ज़ालिम हो, जिसने ऐसा किया वो ज़ालिम है कि अल्लाह को छोड़ के बछड़े बना के बैठे हैं, उन्हीं से उम्मीदें लगाते हैं, उन्हीं के ऊपर भरोसा करते हैं, उन्हीं से मदद चाहते हैं, उन्हीं के आगे झुकते हैं, उन्हीं को जिंदगी दी हुई है, उन्हीं के लिए जीते हैं और उन्हीं के लिए मरते हैं। वो मिल जाएं तो खुश है, वो ना मिलें तो मरे चले जाते हैं। क्या ऐसे बछड़े हैं जिंदगियों में या नहीं? सोचे, लिखे अपने लिए, क्या मैंने भी तो नहीं अपनी जिंदगी में कोई बछड़ा बना रखा जिसकी मैं पूजा करती? चाहे वो कोई जमाने के रसूमात है, बस उनके आगे मैं गिव अप कर देती हूं। अंतुम ज़ालिमून, जो शिर्क करेगा वो जुल्म कर रहा है। तुम आफ़ौना अन्कुम मिन बादी ज़ालिका, फिर हमने तुमसे दरगुजर कर दिया इसके बाद। किस चीज को दरगुजर किया अल्लाह ताला ने? इस गुनाह को, इतना बड़ा गुनाह था, शिर्क का गुनाह, इतना बड़ा गुनाह था, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैंने माफ कर दिया। और आफूव में है ना मोहब्बत होती है, मोहब्बत, मोहब्बत के साथ माफ कर देना, चलो कोई बात नहीं। किस लिए? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो, ताकि तुम ये एहसान मानो कि इतने बड़े जुर्म पे भी तुम्हारी माफी कबूल कर ली गई, तुम्हारी तौबा कबूल कर ली गई, तुम शुक्र अदा करो। شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے تو کیا ہونا چاہیے, شکر گزاری. اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو شکر گزار ہونا ہے. اور شکر گزاری کیا ہوتی ہے, جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ نعمت کو عطا کرنے والے کی رضا میں خرچ کیا جائے, جس نے دیا اس کے راستے میں لگایا جائے. آپ لگاتے ہیں نعمتوں کو جو آپ کو ملی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں نا اللہ نے دیے, ان کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں؟ کہ شکر گزاری تو یہ ہے کہ دینے والے کے راستے میں ان کو لگایا جائے. جسم کو لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں, ان آنکھوں کو لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں, اس عقل کو, سمجھ کو, ذہن جو ہے یہ صرف ریسیپیاں لکھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ہے, یا پھر اس کو قرآن کے لیے بھی لگاتے ہیں؟ ان ہاتھوں کو, ان کانوں کو, اس زبان کو, یہ نعمتیں ہیں ساری. ہم تو پہلے یاد ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی احسانات ہیں ہم پہ, ان کو لگانا تو بعد کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو, تمہیں اس کے بعد میرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, احسان ماننا چاہیے تھا. اور شکر دیکھیں, یاد رکھیں, صرف آپ سوچتے ہیں نا کہ میں نے الحمدللہ کہہ دیا تو شکر ادا کر دیا, نہیں. شکر صرف زبانی نہیں ہوتا, یہ بھی شکر ہی ہے کہ آپ نعمت کو, شکر کا یہ بھی حصہ ہے کہ آپ نعمت کو اس دینے والے کی رضا میں لگائیں, جس سے وہ راضی ہوتا ہو, جس سے وہ خوش ہوتا ہو, اس راستے میں لگائیں اس نعمت کو. سمجھ آئی بات؟ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان. اچھا اب کیا ہو رہا ہے, وہ انہوں نے پیچھے بچڑے کو, اب ہم ساتھ ساتھ دیکھیں, ایک بات سمجھ لیں, ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل کو بھی, اور ساتھ اپنا ذہن میں لے کر آئے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں. اگر یہ ہمارے لیے نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جائیں پھر بنی اسرائیل کو ہی دے آئیں. یہ نہیں, یہ ہمارے لیے ہیں, ہمیں جگانے کے لیے. تو بنی اسرائیل کی بھی آپ ہسٹری کو دیکھیں گے ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ پھر دیکھیں گے اس کا عمومی معنی بھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی, الکتاب. کون سی تھی الکتاب, کیا دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں 40 دن تک, وہ وہاں پہ ہیں, اب ان کو اللہ تعالیٰ تورات دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. والفرقان, اور فرقان, فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق سے ہے نا, فرق کرنے والی, یعنی جو حق اور باطل, رائٹ اینڈ رونگ میں فرق کرے. کیا چیز ہے وہ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واؤ کا مطلب, ایک تو واؤ ہوتا ہے نا اینڈ کے لیے, اور ایک واؤ اور ہی لکھیں گے, لیکن واؤ تفسیری ہوتا ہے, یعنی اسی چیز کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. الکتاب کی تفسیر ہے الفرقان, یعنی یہی کتاب, اسی کو آگے اس کا فہم, اس کا میننگ, ٹھیک ہے, اس کتاب کی سمجھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی الفرقان بتایا نا, کہ یہ بھی الفرقان ہے, یہ بھی آپ کو بتاتا ہے, فرق کر کے بتاتا ہے آپ کو حق اور باطل میں, کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے, کیا راستہ سیدھا راستہ اور کون سا راستہ جو غلط ہے, یہ سب یہ الفرقان بتاتا ہے. کس لیے دی یہ کتاب اور فرقان, اس کی سمجھ بھی, اور یہ تورات کس لیے دی؟ جیسے ہمیں قرآن دیا گیا ہے, ان کو تورات دی گئی تھی, تو قرآن تو اسی لیے نا کہ ہم بس پڑھیں اور رکھ دیں, اور اسے ہر حرف پہ دیکھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو بس اس کو پڑھ لیں, حفظ کر لیں زیادہ سے زیادہ, یہ ہو سکتا ہے. یا پھر جب شادیاں ہوں تو دلہن کے سر کے اوپر کر لیں, یا پھر نیا گھر وغیرہ لیں تو اس کے اندر ضرور پڑھیں تاکہ کوئی نہ مسئلے ہوں, بس برکت وغیرہ ہو جائے کرے. یا کہیں جن وغیرہ بگانے کے لیے پونکے ماریں, یا جاب کسی کی چلی جائے تو اس کو بھی پڑھ لینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہی مقصد ہے کتاب کا نا, ہماری نظر میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کتاب کیوں دی موسیٰ علیہ السلام کو؟ لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ, اس لیے کتاب دی تھی. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی کتاب کیوں دیتے ہیں بتائیں, کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ کتاب میں کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس لیے سمجھنے کے لیے اور ان کے اوپر عمل کیا جائے, چلا جائے, اس لیے نا, یعنی گائیڈنس ہے, گائیڈنس پروگرام دیا اللہ تعالیٰ نے, سمجھ لیں کتاب کی صورت میں. اب گائیڈنس پروگرام تو اس لیے ہے تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق کریں, جیسے آپ ریسیپی پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق پھر کھانا بناتی ہیں, سمجھ رہی ہوتی ہیں پھر ساتھ ساتھ پھر ویسے ویسے کرتی رہتی ہیں, ہے نا. تو یہ کتاب اس لیے ہے تاکہ ایک ایک زندگی کا کام آپ اس سے رہنمائی لیں, اس سے گائیڈنس لیں اور ویسے ویسے کرتی جائیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کتاب کو کس اور مقصد کے لیے یوز کیا؟ ہر ایک مقصد کے لیے یوز کیا, ہدایت کے لیے نہیں. اس کو ہدایت کی کتاب سمجھا ہی نہیں, جبکہ یہ کتاب کھلتی ہے تو کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت ہی مانگی گئی, ہدن للمتقین, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, یہ تو ہدایت ہے متقین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کھولتے ہی آپ کو بتا دیا یہ ہدایت متقین کے لیے. آپ آج تک اس کو پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے, ہو سکتا ہے رٹا بھی ہو اس کو, حفظ بھی کیا, لیکن یہ ہی نہیں یاد کہ یہ ہدایت ہے ہدایت ہے ہدایت ہے. کوئی راستہ آپ کو زبانی آپ یاد کر لے بہت اچھی بات ہے, لیکن جب تک اس کو سمجھے ہی نہیں اور اس کے مطابق ڈرائیو کر کے گاڑی لے کر ہی نہیں جائیں اس راستے پر, تو منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے. اب مثال کے طور پہ آپ فرینچ میں راستے کو یاد کر لیا آپ نے, لیکن آپ کو فرینچ نہیں آتی, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے, رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے آگے جانا ہے پیچھے جانا ہے کدھر رکنا ہے کدھر چلنا ہے, کیسے کریں گے آپ پھر عمل. اسی طرح ہمارے لیے اسی لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہم آج کام کر رہے ہیں نا اس کتاب کو سیکھنے کا, یہ ہم کس لیے سیکھ رہے ہیں, تاکہ اس سے ہمیں ہدایت مل جائے. کیونکہ جب ہم اس کو سمجھیں گے, کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے, جب ہم اس کو سمجھیں گے حدیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی اور آیات کی روشنی میں اس کی تفسیر جانیں گے, تو ہمیں زندگی کا راستہ نظر آئے گا, پھر ہمیں گائیڈنس ملے گی, اس سے ہمیں پتہ چلے گا کدھر جانا ہے. تو اگر ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں, کس طرف ہم نے رخ کرنا ہے, کیا پتا کہ ہم کدھر بھٹکتے پھریں. تو یہ اس کا مقصد ان کو بھی دینے کا یہی مقصد تھا اور ہمیں بھی دینے کا یہی مقصد ہے. تو اللہ کی کتابیں اللہ تعالی کی طرف سے جو آتی ہیں ان کا مقصد ہدایت ہوتا ہے کہ بھٹکنے سے بچ جاؤ, سیدھے راستے پر چل سکو, ٹھیک ہے. ایڈیشنل چیزیں آپ اس سے, ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے بے شک مل رہا ہے, اور بھی آپ کو آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں اس کو جتنا آپ حفظ کر رہے ہیں, اور بھی آپ کو اس سے بہت فائدے, ایک فائدہ تھوڑی ہے, لیکن اصل مقصد اس کا ہے وہ نہ بھولیے گا. مقصد سے ہٹ کے آپ سارے ہی فائدے لے لیں لیکن مقصد ہی پورا نہیں ہوا تو کیا فائدہ. اچھا, اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کتاب لے کر آ رہے ہیں. اب کتاب کیا تھی, وہ تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی, لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو ہدایت ملے. اب واپس آئے ہیں تو کیا دیکھا کہ یہ تو آگے بچڑے کو پوجا کرنے لگے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, میں ان کے لیے وہاں سے شریعت لینے گیا ہوں, واپس آیا ہوں تو یہ تو دین ایمان ہی چھوڑ چکے ہیں, الٹا شرک ہی کرنے بیٹھ گئے. یا قومی, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم, تم نے اپنے جانوں پہ بہت ظلم کیا, بہت ظلم کیا تم نے. ظلم کیسے کیا؟ شرک کر کے نا. باتخاذکم العجل, کہ تم نے عجل کو, بچھڑے کو تم نے بنا لیا. پھر یہاں پہ نہیں دیکھیں کہا گیا کہ الہ بنا لیا, ٹھیک ہے. تو اب تم کیا کرو, اس بچڑے کو پکڑ کے تم نے بہت بڑا گناہ کیا, بہت ظلم کر لیا. اب تمہیں دو کام کرنے ہوں گے. پہلا کام, فتوبو الی باریکم, توبہ کرو اپنے باری تعالیٰ کے آگے, اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو. اور کیا کرو؟ فقتلوا انفسکم, اور قتل کرو اپنے نفسوں کو. اپنے نفسوں کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو قتل کر لو, خودکشی کر لو, بلکہ نفسوں کا مطلب کیا ہے, یعنی اپنے بھائیوں کو, اپنی قوم والوں کو قتل کرو. کیا مطلب ہے کہ اپنے جیسے جو لوگ ہیں, اپنے جو اسرائیلی ہیں, جو یہودی ہیں, تو ان کو قتل کرو, یہ ہے تمہاری سزا. ذالکم خیر لکم عند باریکم, یہ تمہیں لگتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے, ہم کیسے اپنے لوگوں کو قتل کریں, ان کا خون کیسے کریں, لیکن یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک, تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک, کہ اسی سے تمہارا اب یہ گناہ دھل سکتا ہے, اور یہ نہیں تمہارا گناہ دھلے گا. آپ دیکھیں جتنا بڑا جرم ہوتا ہے نا اس کی تلافی اتنی بڑی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. یہ کمپنسیشن جو ہے نا اب کیسے ہوگی, ایسے نہیں ہے کہ اتنا بڑا جرم ہو اور آپ کمپنسیٹ کریں کہ صرف آپ یہ کہیں کہ نہیں بس یہ کر لیا تو کافی ہے, میں نے زبانی کلامی بول دیا. اس کی کمپنسیشن آپ تلافی کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ دیکھیں شریعت میں بھی آپ دیکھیں قسم کا کفارہ ہے, کفارے ہیں نا, توبہ تو کریں گے ہی لیکن کفارہ بھی دیں گے. جان بوجھ کے آپ نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ ہے اس کا, پھر اسی طرح حج پہ کچھ غلطیاں ان کا پھر آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو یہ کفارے کیوں رکھے ہیں, یہ فائنز ہے نا, جرمانہ ہے, تو یہ اس لیے کہ وہ جرم بڑا ہے, وہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ان کا جرم اتنا بڑا تھا, اتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ تو کرو ہی لیکن اس کے علاوہ کیا کرنا پڑے گا. استغفر اللہ ربی, اللہ معاف کرے, کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے, ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو منع کیا کہ بھائی یہ کام نہ کرو, ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے منع نہیں کیا لیکن شرک بھی نہیں کیا, اور ایک لوگ تھے جنہوں نے یہ بچڑے کو پوجا. تو جنہوں نے منع نہیں کیا تھا نا ان کو کہا گیا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کی گردنیں اڑا دو, ان کو قتل کر دو. اب آپ خود سوچیں, کوئی بھائی تھا, کوئی باپ تھا, کوئی بیٹا تھا, اپنے ہی لوگ تھے نا, اور ہر قبیلے والے کو کہا کہ تم اپنے قبیلے والوں میں سے جس نے شرک کیا صرف اس کو ہی مارو گے. ٹھیک ہے, تو ایک جگہ آتا ہے کہ 3000 مرد قتل کیے گئے, 3000. اب 3000 کتنے زیادہ ہوں, اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ تقریباً 70000 قتل کیے گئے, کیونکہ ایک جگہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا انہیں حکم سنایا اور جن جن لوگوں نے بچڑا پوجا تھا ان کو بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے رہ گئے اور قتل کرنا شروع کیا. قدرتی طور پہ اندھیرا چھایا ہوا تھا, جب اندھیرا ہٹا تو ان کو روک دیا گیا, اور شمار کیا تو 70000 لوگ, 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے, اور یہ بڑا ایک سخت حکم تھا جس کی ان لوگوں نے تعمیل کی, اور یعنی سب کو اپنے ہاتھوں سے ایک تو قتل کرنا اور اپنوں کو قتل کرنا. سوچے کہ ایسی دہشت ہوگی کہ گھر گھر میں خون ہوگا, کوئی کم تعداد تھوڑی ہے یہ. لیکن یہی سزا ہے پھر مرتد کی, سمجھے نا, یہی سزا ہے مرتد کی, کہ جب کوئی مسلمان ہو کے اسلام سے پھر جائے. یا یہ لوگ پھرے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے اور اس سے کس پہ ہو گئے, بت پرستی پہ چلے گئے. مرتد کی سزا کیا ہے, یہاں سے اس کی دلیل ملتی ہے. جو لوگ, کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ مرتد کی سزا کہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ موت ہے. کوئی اگر اسلام میں نہیں آیا فائن, اس کی سزا موت نہیں ہے کہ آپ مارنا ہی شروع ہو جائیں گے, تم کیوں عیسائی ہو, تم کیوں یہودی ہو, تم کیوں ہندو ہو, نہیں آپ نہیں کر سکتے. لیکن ونس تم اسلام میں انٹر ہو جائے تو پھر سوچ سمجھ کے انٹر ہونا, پھر باہر نہیں نکل سکتے, یہ یاد رکھیں. پھر اس کی سزا موت ہے, اور اس کی دلیل یہ آیت ہے, کیونکہ شریعت موسوی جو تھی نا اور شریعت محمدی میں ایک کچھ ایسے احکامات ہیں جو وہی سیم آئے ہیں, سیم ٹو سیم وہی چلے آ رہے ہیں, ان میں کوئی چینج نہیں لائی گئی. تو یہ کیسے خیر ہے, اس لیے کہ اس سے تمہارا گناہ دھل جائے گا, اور دنیا کی کوئی بھی سزا ہلکی ہے آخرت کی سزا سے, کیونکہ اس سے ان کے گناہ معاف ہو گیا, ورنہ کیا ہوتا, جہنم کی سزا ہوتی, اور وہ ہر سزا سے بڑی سزا ہے. قتل ہونا تو جان دینا وہ اتنی بڑی تو بات نہیں ہے, دنیا میں زندگی تو ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے. تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فتابہ علیکم, پھر وہ مہربان ہوا تم پہ, سمجھ آئی بات. یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی بس تم زبانی کلامی بس بول دو کچھ بھی کر کے, بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم ہے اس طرح کرنا ضروری ہے. اسی لیے ہمارے ہاں بھی توبہ کی شرائط ہے نا کہ سب سے پہلی تو شرط یہ ہے کہ آپ کو شرم محسوس ہونی چاہیے اس گناہ کے اوپر جو آپ سے ہوا. اتنی پشیمانی ہو, اتنی شرمندگی ہو, ہائے میرے سے کیوں ہو گیا. نمبر ٹو, پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور بس سوا لاکھ دفعہ آپ تسبیحاں پڑھ رہی ہیں آیت کریمہ کی اور کہہ رہی ہیں کہ بس گناہ معاف ہو گئے میرے. نہیں, چھوڑنا شرط ہے. آپ چھوڑتے ہیں نہیں اور اس چیز کے اوپر توبہ کر رہے ہیں کہ ہم حرام کھا رہے ہیں اور ساتھ حرام کا کاروبار بھی شروع کیا ہوا ہے, تو اب توبہ تھوڑی ہوئی. توبہ کی شرط کیا ہے؟ چھوڑو اس کو. یا اور بھی کسی بھی گناہ پہ آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, ساتھ آپ کرتے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ معافی مانگ رہے ہیں. یہ کیسی معافی ہے؟ کسی کو بھی آپ, کسی کے ساتھ بھی اگر آپ زیادتی کرتے ہیں اور اس سے جا کے آپ سوری کرتی ہیں تو ساتھ آپ وہ کام جاری بھی رکھیں اور ساتھ سوری بھی کرتے جائیں, وہ کہے گا آپ یہ کس بات پہ سوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہاں توبہ کرنا, اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. یہ نہیں کہ اس کو مذاق بنا لینا چاہیے کہ آپ تسبیحوں پہ تسبیح استغفار کی پڑتی ہیں اور کام آپ کے ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں, کس گناہ پہ توبہ کر رہی ہیں. یہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, ہم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا, اور دل میں یہ خیال ہے کہ میں کون سی گناہ کرتی ہوں, میں تو پاک صاف ہی تو ہوں, لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, میں نے کون سا ایسا کر دیا. اور یہ کہیں ہمارے اندر چھپی ہوتی ہے یہ بات, اسی لیے کسی نہ کسی وقت پہ ہمارے منہ پہ آ ہی جاتی ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں ہائے میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی. یعنی آپ اپنے آپ کو بالکل پاک سمجھتے ہیں, ہائے میں کون سی اتنی گناہ گار تھی. تو یہ زبان پہ آ گیا نا وہ جو اندر چھپا ہوا تھا, کہیں نہ کہیں ہم میں چھپا ہوتی ہے یہ بات کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں. ہاں لوگوں کے سامنے کبھی کسی وقت کوئی بات ہو جائے تو ہائے ہم بڑے گناہ گار ہیں, بس ہم ایسے کہہ دیتے, لیکن وہ تو ایسے ہی اوپر اوپر سے ہوتا ہے. دل کے اندر ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے پاک صاف ہیں. اور شیطان ایسے نیک کاموں کو نا بڑا کر کر کے دکھاتا ہے, دیکھو نا تم نماز بھی تو پڑھتی ہو, فلانا نماز بھی نہیں پڑھتا, اور تم نے تو کلاس بھی اب شروع کر دی ہے, وہ دیکھا فلاں تو کوئی کلاس بھی نہیں لیتی, اور تم نے تو حجاب بھی لینا شروع کر دی. آج کل لوگ کہاں لیتے ہیں, وہ تو اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں وہ کام کے, ان کے سامنے گناہ گناہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارا. بس ہماری ٹانگ ٹوٹتی ہے نا یہاں سے, نماز سے شروع ہوتی ہے پھر حجاب پہ ختم ہو جاتی, چلو دین سارا مکمل ہو گیا, سارے تو کام ہم نے کر لیے, ہم کون سا گناہ کرتے ہیں. تو اس لیے بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ پہلے انسان کو یہ فیلنگ ہو کہ میں گناہ مجھ سے ہوا ہے, مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے, میں اس گناہ پہ معافی مانگ رہی ہوں. ایسے ہی نہیں ہوا میں ہی نہیں معافیاں مانگتے رہیں, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کیا حق میں کمی ہم کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے, ہم اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے, ہم جتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں ہم اس کے مطابق حق نہیں ادا کر رہے, جیسے ہمیں کرنا چاہیے ویسے نہیں ہم رہ رہے. ایک ایک نعمت کی جو ہمیں قیمت ادا کرنی چاہیے ہم نہیں ادا کر پا رہے, مفت میں یوز کر رہے ہیں, فری میں. جیسے ہماری زبانوں سے شکر نکلنا چاہیے اور جیسے ہمارے اعضاء سے شکر کی ادائیگی ہونی چاہیے ہم نہیں ادا کرتے, پھر بھی ہم اپنے آپ کو خیر انتہائی پاک صاف سمجھتے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے اور نیکیوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے, تاکہ انسان دھوکے میں ہی رہے اور کبھی معافی ہی نہ مانگے. تو گناہ پہ پشیمانی, نمبر ٹو اس کو چھوڑنا, اور نمبر تھری اس پہ ارادہ کرنا, پکا ارادہ کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر زبانی کلامی کوئی توبہ نہیں ہوتی, تو فتاب علیکم, تو وہ تو پھر بھی ان کے ساتھ تو وہ ہو گیا کہ چلو ان کا گناہ یہیں پہ معاف ہو گیا, کہ ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی, کیونکہ ایک دوسرے کو قتل کرا تھا انہوں نے, یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہ مہربان ہوا تم پہ, اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا یعنی ان کی توبہ قبول فرما لی اللہ تعالیٰ نے, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور ہم کئی گناہ ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, ہمیں بخش دیا گیا ہے کہ نہیں بخش دیا گیا, اور ہم خوش پھر رہے ہوتے ہیں زمین میں, یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا ہم سے راضی ہے. انہو ہوا التواب الرحیم، بے شک وہ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ، انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ان کو معاف کر دیتا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اب وہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ کتاب لے کر آئے نا، اچھا اب یہ قصہ ختم ہو گیا نا، یہ کہ انہوں نے بچھڑے کو جو بنایا تھا اور قتل ہو گئے، ہم اب کیا ہوا، اب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے ہیں، اب یہ کتاب پہ عمل کرو، چلو اس کے اوپر کیا کہتی ہے یہ سمجھو. انہوں نے کہا لو اب ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں خود نہیں نا ہم سے بات کرتا تب تک نہیں ہم نے ماننا. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے تھے وہاں پہ طور پہ، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے سنائی بھی ان کو دی، یہ تو یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تو ان کو سنا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا، ہمیں کیا پتا یہ کس کی آواز ہو، ہم تو نہیں مان لائیں گے جب تک کہ ہم دیکھ نہیں لیتے. اللہ اکبر. فاخذتکم الصاعقہ، تو پھر پکڑ لیا تم کو کڑک نے، اسی وقت ایک اتنی زبردست کڑک آئی کہ یہ مر گئے. وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوا، کڑک آئی اور موت آ گئی. اب آپ سوچیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ایک تو نبی کی بات کو نہیں مانا، کہ پھر ایمان بھی رسالت کیا ہوا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہی بتائے، آپ کے بتانے سے ہم نے نہیں ماننا، یہ کتنی بڑی ایک گستاخی ہے، اس کا مطلب ایمان بھی رسالت ہی تمہارا صحیح نہیں ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے اتنی بڑی جرت کی، چھوٹا منہ بڑی بات. لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی دعائیں کی، وہ بھی آگے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ثم بعثناکم، پھر ہم نے اٹھا لیا تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد پھر کھڑا کر دیا، زندہ کر دیا ان کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا نا ان پہ، ورنہ دیکھیں کتنے لوگ مرتے ہیں، لوگ ان پہ کتنا روتے ہیں، کتنا روتے ہیں، کتنا اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو واپس بھیج دے، لیکن کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. یہ 70 کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، جن کو 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے، اور یہ کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ریز کیا دوبارہ، کہ ایک اٹھتا تھا اور دوسرا دیکھ رہا ہوتا تھا، ایک کو زندہ کیا پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو، کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دوسرا زندہ ہو رہا ہے. لعلکم تشکرون، یہ بھی کس لیے، تاکہ تم شکر ادا کرو، کتنا بڑا احسان ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احسان ہو، کوئی نعمت ہو، تو کیا ہونا چاہیے، شکر گزاری ہونی چاہیے. شکر گزاری نہیں ہے انسان کے اندر. اچھا یہ کم کیوں کہا جا رہا ہے، تم کو اٹھایا تم کو اٹھایا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو پہلے لوگ تھے جو گزر چکے تھے، پھر اس وقت کی یہود کو کیوں کہا جا رہا ہے، مدینہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم بعثناکم، مدینہ میں وہ 3 یہودی قبائل رہتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے تمہیں پھر اٹھایا، تمہیں موت دی، تم دیکھ رہے تھے تاکہ تم شکر ادا کرو، تم کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں، وہ تو وہ ہزاروں سال پہلے انہی کے آبا و اجداد تھے. اس لیے کیونکہ یہ اپنے بڑوں کی ان باتوں کو برا نہیں کہتے تھے، ان کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس میں ان کا ساتھ دیتے تھے، اسی لیے کہا جا رہا ہے تم نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا، انہی کے آبا و اجداد تھے نا. جب ایک انسان یعنی کسی برائی کو دیکھتا ہے اور اس کو برا نہیں کہتا، نہ برا سمجھتا ہے، بلکہ اس پہ فخر کرتا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے وہ بھی انہی میں سے ہے، چاہے اس نے وہ عمل نہ بھی کیا ہو. اب انہوں نے تو نہیں نا یہ کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے تو نہیں بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، لیکن کم کہہ کے ان کو سنایا اس لیے جا رہا ہے کہ تم بھی اس میں شامل ہو. یاد رکھیں ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، سامنے میرے الفاظ نہیں ہیں ابھی ایگزیکٹ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک گناہ اگر کسی جگہ پہ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا انسان اس سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ اس گناہ کو انڈورس کرتا ہے, اس کو پسند کرتا ہے, یا اس کے اوپر راضی ہوتا ہے کہ یہ جو ہوا نا بالکل ٹھیک ہوا, صحیح ہوا. جیسے ہم کسی کی نیوز سنیں, کہیں مثلا چین میں کچھ ہوا, جاپان میں کچھ ہوا, اتنی دور کی جگہ پہ کسی کی, ہم نے آج کل تو ہر ایک خبریں آ رہی ہوتی ہیں, ہم تبصرے کرتے ہیں نا فوراً فوراً, ہم کہتے ہیں ہاں ہاں بس یہ جو ہوا نا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, بالکل ٹھیک ہوا. تو سمجھ لیں کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کا کام ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نیکی کا کام ہے اور وہ کہیں پہ بھی ہوتا ہے, چاہے وہ کسی زمانے میں بھی ہو, اور آپ کو پتہ چلتا اور آپ نے اس کو پسند کیا اور اس کے اوپر راضی ہوئے, تو پھر گویا آپ بھی اس کے اندر, آپ کو بھی اجر ملتا ہے, آپ بھی اس میں شامل ہوئے, ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں طریقے سے, اگر گناہ بھی ہے یا نیکی ہے, دونوں میں پھر انسان کو اس کا حصہ ملتا ہے. اگر گناہ ہے تو گناہ میں شامل ہو گیا, اور اگر نیکی ہے تو اس نیکی میں اس انسان کو حصہ مل گیا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے کسی کی طرفداری کرنی چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے کسی کو کسی چیز پہ راضی ہونا چاہیے, یا ناپسندیدگی جو بھی ہے وہ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پہ کئی قوانین ایسے پاس ہوتے ہیں, اب یہ میرج کا پاس ہو گیا یا اس طرح, تو ان چیزوں کے اوپر آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, تو کم از کم یہ اظہار ناپسندگی, نفرت کا اظہار تو کر سکتے نا کہ یہ برا کام ہوا ہے. یہ نہیں ہے بس سن کے اس کو پسند کبھی نہیں کرنا, کبھی بھی ایسے کام کو, ٹھیک ہے. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں, انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا ہم نے اوپر تمہارے بادلوں کا. اچھا اب یہ بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہسٹری میں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے, بلکہ اب ہم پیچھے چلے گئے ہیں. جس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وہ سمندر پھاڑا اور وہ پار ہو گئے, اب یہ کہاں پہ آ گئے؟ اب ایک ڈیزرٹ ہے ان کے سامنے. اب ڈیزرٹ میں آپ سوچیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا 600,000 لوگ ہیں, نہ کوئی کھانا ہے, نہ کوئی پینا ہے, نہ کوئی ٹینٹ ہے, نہ کوئی گھر ہے, اور ان کو ابھی چلنا ہے, اور کتنا بڑا یہ قافلہ ہوگا سوچیں. تو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام فرمایا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کہ وَذَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا, اور بادل ایسے سایہ کر رہے تھے ان کے اوپر کہ جہاں جہاں یہ چلتے جا رہے تھے وہیں وہیں بادل چل رہا تھا. تو ایسا بھی کوئی سائبان ہوگا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور نازل کیا ہم نے تمہارے پر من و سلوا. من و سلوا کیا تھا؟ من چھوٹی چھوٹی جیسے اوس گرتی ہے نا, اس طرح آسمان سے ایک چیز گرتی تھی کوئی غذا, اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ جم جاتی تھی. اب یہ اس کو اٹھاتے تھے, دھنیے کے بیج کی طرح ہوتی تھی, میٹھی ہوتی تھی, اس کو جمع کر کے پیس لیتے تھے, اسے بریڈ وغیرہ بناتے تھے. اور سلوا بٹیرے ہوتے تھے, پرندے, اور ان کا شکار نہیں کرنا پڑتا تھا کہ ان کے پیچھے کہیں جائیں بھاگ دوڑ کریں, وہ جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور ان کے آ کے گر جاتے تھے ان کے قدموں میں. پکڑنا بھی آسان, تو پروٹین بھی دے دی, کاربز بھی دے دی, پورا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. تو شدید دھوپ تھی, اس سے بچنے کے لیے کیا کر دیا؟ سایہ. اور کھانے پینے کے لیے منو سلوا اتار دیا. نہ کھانے کے لیے کچھ کمانے کے لیے ضرورت ہے, نہ کھانے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کھانے کے لیے کسی جگہ جانے کی ضرورت ہے. خود سمجھ لیں ان کے پاس گھر میں آ رہا ہے مفت کا, کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی. کیونکہ جب یہ دوسری طرف پار گئے تھے نا, تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ دھوپ بھی تھی, اور ظاہر ہے اب نہ کھانا نہ پینا, وہاں پہ کوئی کھیت تھوڑی ہوئے ہوئے تھے, تو صحرا تھا بالکل, کہتے ہیں صحرائے سینا تھا. تو اس میں اب یہ کہاں سے کیا کریں؟ تو انہوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں ہمیں اچھا آپ نے یہاں پہ لا کے مروا دیا, اس سے تو ہم وہاں پہ ہی اچھے تھے مصر میں. چلو غلامی تھی لیکن ہم کچھ کھاتے پیتے تو تھے, گھروں میں تو بیٹھے ہوئے تھے نا, آزادی کیا ملی, بیابان میں لا کے ہمیں چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کو کتنی بڑی نعمت دی آزادی کی, اور یہ ایسی باتیں کرنے لگے ناشکری کی. ہمیں بھی آزادی کی نعمت ملی ہے نا, لیکن ہمارے بھی اسی طرح باتیں کی جاتی ہیں. یہ وہ انگریز کا دور اچھا تھا, کم از کم یہ تو چیزیں ملی ہوئی تھیں نا, اب کیا آزادی ملی ہمارے لیے, یہ مسئلے ہیں, وہ مسئلے ہیں, وہ مسئلے ہیں, پھر تمہیں آزادی کی نعمت ہی نہیں پتا کہ کیا نعمت ہے. ان کو وہ اچھا لگ رہا تھا کہ وہاں پہ کھانے پینے کو مل رہا تھا, آزادی ان کو اب لگ رہی ہے کہ یہاں پہ ہمیں مشکلیں ہیں. کتنی بڑی ناشکری ہے. اسی طرح ہمارے لوگ آج کہتے ہیں آ جائیں اور لوگ آ کے ہمارے پر قبضہ کر لیں, آج بھی ہمارے پر قبضہ کر لیں, کیونکہ ہمیں کم از کم ہمارا ملک ایسا تو بن جائے جیسا امریکہ ہے, جیسا پیرس ہے, جیسے فلاں جگہ ہے. کیونکہ ان کو آزادی کی نعمت کا علم ہی نہیں ہے کہ آزادی کی نعمت ہوتی کیا. جب کوئی قوم غلام رہ چکی ہوتی ہے نا, ذہنی غلام ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا یہی طرز عمل ہوا کرتا ہے. یہ بھی ظاہر ہے اتنا عرصہ غلام ہی رہے تھے, تو اس لیے ان کے حالات یہ تھے. یہ بار بار کبھی یہ بات کہتے, کبھی کوئی بات کہتے, اور بات بات پہ کوئی نہ کوئی شوشے نکالتے تھے. اب یہ دیکھ لیں کیسی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ. اور یہ بھی ان کے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منو سلوا ہے تمہارے, کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو رزق دی ہیں ہم نے تم کو, یعنی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, جتنا چاہے کھاؤ, با فراغت ان کو دیا گیا تھا, جو چاہے کھاؤ, مگر کیا ہونا چاہیے؟ طیب کھا سکتے ہو. اور طیب کی شرط کیا ہوتی ہے؟ وہ دیکھنے میں بھی ظاہری طور پہ بھی صاف پاک صاف ہو, یعنی گلا سڑا اور اس طرح نہ ہو, باطنی طور پہ بھی ہو, یعنی اس کی جو کمائی ہے وہ بھی حلال کی ہو, حرام نہ ہو. ما رزقناکم, یہ یاد رکھنا کہ رزق دیا ہم نے ہے تم کو, یہ یاد رکھنا. یعنی اس چیز کو کبھی نہ انسان بھولے کہ رزق اللہ کی طرف سے ملتا ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو کلو یہ سب کے لیے ہے, ہم سب بھی طیبات میں سے کھا سکتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ رزق دینے والا میرا رب ہے, تاکہ ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہو. ٹھیک ہے, تو طیب میں دو چیزیں کیا آ گئی, ظاہری طور پہ بھی پاک ہو, سورس آف انکم بھی حلال ہو, ظاہری باطنی طور پہ بھی. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا, انہوں نے کیا تو اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا. کیا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ ان کو کہا تھا اپنی یہ سٹور نہیں کرنا, اللہ پہ توکل کرو, اللہ تعالیٰ کل تمہیں اور دے گا. تو انہوں نے کیا کیا, سٹور کرنا شروع کر دیا, چوری چھپے سٹور کر رہے ہیں اس کو, سیو کر کر کے رکھ رہے ہیں اگلے دن کے لیے. وہ سڑنا شروع ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا, تو جب تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے نا تو اپنا ہی نقصان کرو گے, اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا وما ظلمونا, انہوں نے ہمارے اوپر تو کوئی ظلم نہیں کیا, اپنا ہی نقصان کیا ہے, اپنے اوپر ہی ظلم کیا, کیونکہ وہ سڑتا تھا گوشت. تو بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کے حق کو پہچانے, شکر گزاری کریں, انہوں نے الٹا اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی. اور دیکھیں سبحان اللہ, کئی روایت میں آتا ہے کہ رات کے بعد اندھیرا چکے ہو جاتا تو کون سی روشنی ہوتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی جو تھی نا ان کے درمیان قائم کر دی تھی کہ رات کے وقت روشنی آ جاتی تھی. اور ان کے کپڑے میلے ہوتے, پھٹنے لگتے, لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ دکھایا کہ ان کے کپڑے کبھی میلے ہوں ہی نہیں نہ پھٹیں. اور بچوں کے جسم پہ جو کپڑے ہیں نا وہ ان کے جسم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہے. سبحان اللہ, ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتیں کی, کسی اور قوم کے اوپر ایسی نعمتیں نہیں ہوئی. تو ان کی ہرس دیکھیں ختم نہیں ہوئی, انہوں نے ہرس پھر بھی کی اور سٹور کے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا کہ اگر قوم بنی اسرائیل نہ ہوتی تو گوشت نہ سڑا کرتا, انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. قل ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا, اور جب ہم نے ان سے کہا جاؤ اس داخل ہو جاؤ اس بستی میں, یہاں سے کھاؤ جتنا جیسا تم چاہو با فراغت. کون سی بستی تھی یہ؟ کہا جاتا ہے بیت المقدس کی ایک بستی, اریحا اس کا نام ہے. وہ بستی تھی جس میں ان کو کہا گیا کہ اب تم, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح یہاں کی لکھ دی ہے, تم ایسا کرو یہاں پہ انٹر ہو جاؤ, یعنی لڑو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا. انٹر ہونے کا مطلب یہ, تم وہاں پہ کھانا پینا اچھے طریقے سے سب کچھ ہے تمہارے لیے. انہوں نے کہا اے موسیٰ, تم اور تمہارا رب جا کے لڑیں, ہم تو نہیں لڑ سکتے, وہیں بیٹھ گئے. اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ 40 ایئرز تک یہ اسی میدان تی میں بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے. صبح کو جہاں سے چلتے تھے رات کو وہیں پہنچ جاتے تھے, ان کو راستہ ہی نہیں مل رہا تھا, یہ ان کی سزا تھی. یہ سارے وہ مر گئے جو اس وقت کے بنی اسرائیل تھے, وہ سارے مر گئے. ان کی اولاد جو بڑی ہوئی ہے نا اس 40 ایئرز میں, ایون موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے, ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے, اور یہ جو نئی نسل ڈیزرٹ میں ریز ہوئی اس کو اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ادخلوا هذه القرية, اب تم داخل ہو اس قریہ میں, کیونکہ یہ ڈیزرٹ میں ظاہر ہے ریز ہوئی تھی, یہاں پہ بورن ہوئی تھی, تو ان کی ٹریننگ ایک ڈیفرنٹ تھی. وہ لوگ غلام قوم, غلام بن کے رہے ہوئے تھے نا وہ جو پچھلے لوگ تھے ان کے آبا و اجداد, تو ان کی ایک ذہنیت بالکل ایک بزدلی تھی ان کے اندر, غیرت ان کی ختم ہو چکی ہوئی تھی. وہ تو انہوں نے تو یہ سنا دیا سیدھا سیدھا کہ موسیٰ ہم تو نہیں جا سکتے. تو اب یہ جو نئی نسل ہے یہ یوشع بن نون کی کے انڈر یہ پھر داخل ہوئے تھے, یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, کھاؤ یہاں سے جہاں سے تم چاہو, خوب با فراغت کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور دیکھنا داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. پہلے بڑے بڑے شہروں کے دروازے ہوتے تھے نا, گیٹس ہوتے تھے, بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے, ان کے دروازے ہوتے تھے. یاد رکھنا جب تم دروازے میں انٹر ہونا تو سجدہ کرتے, سجدے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سواریوں سے اتر کے سجدہ ہی کرنا شروع ہو جائیں, بلکہ جھکنا, رکوع تک جھکنا بھی سجدہ ہی ہوتا ہے. سجدے کا ایکسٹریم تو یہ ہے نا کہ پیشانی زمین پہ لگا دی جائے. تو جب تم فتح کر کے اس شہر کو داخل ہونے لگو تو تمہاری گردن غرور سے اکڑی بھی نہ ہو, بلکہ تمہارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, تم جھک جانا, جھکتے ہوئے انٹر ہونا, یعنی چاہے سواریوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ان پہ بھی جھکے رہنا. آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو کیسے داخل ہوئے تھے. 8th ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی پیشانی جو تھی نا تقریباً وہ چھو رہی تھی اس کو, اونٹنی کے کجاوے کو. یہی تو فرق ہوتا ہے, جب ایک دنیا دار کو فتح ملتی ہے, کوئی بھی وکٹری ملتی ہے, تو وہ ہرے اور شرابیں کھولتے ہیں اور پھر نعرے لگاتے ہیں اور پھر ایک خاص طریقے اس کے ساتھ اپنے جیسے مکہ بنا کے اور اس طرح سے بازو کو دکھاتے ہیں کہ جیسے پاور کی علامت کے آئی ڈیڈ اٹ, اور اس طرح سے کرتے ہیں. اور ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ والا جب اس کو فتح ملتی ہے نا تو وہ سجدے میں گر پڑتا ہے، وہ عاجزی دکھاتا ہے کہ اے اللہ یہ میرے کرنے سے نہیں ہے، سارا شکر ساری قدرت تیری ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھ لیں آج کل تو دنیا میں فتوحات پہ کیا کیا ہوتا ہے، جب کسی علاقے کو فتح کر لیا جاتا ہے کیسے کیسے ظلم اور کیسی کیسی چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا. یہاں پہ تو ایک گیم میں ہی وکٹری مل جائے، گیم ہی ون کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں گے لوگ کیا کرتے ہیں. تو بندہ مومن کی خوشی جو ہوتی ہے نا وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ کرنے سے ہوتی ہے اور استغفار کرنے سے ہوتی ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اللہ کی ہی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو. استغفار کرنا ہے نا، یہ بھی جھک بھی جاؤ اور آگے یہی چیز آ رہی، وَقُولُ حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ بخشش بخشش، معافی معافی، اللہ معاف کر دینا. یعنی انسان ظاہر ہے اگر فتح بھی ملی ہے تو اللہ پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہو گئی ہوں، کیا زیادتی ہو گئی ہو، کوئی اسراف ہو گیا، اللہ معاف کر دینا. تو فتح ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خطا سے پاک ہو گیا، اب ہم سے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اب بس اتنی جشن ایسے منانے لگے اور ایسے فتح کے نشے میں چور ہو جاتا ہے انسان کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے کوئی بخشش مانگنی ہے، کس غلطی کی معافی مانگوں، وہ تو انسان بالکل ہی آپ سے باہر ہوا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سجدہ اور بخشش، اس دو چیزوں کو یاد رکھیں جب کوئی فتح ملے. نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو. کیونکہ انسان دیکھیں، چاہے آپ کوئی بھی نیکی کا کام بھی اگر آپ نے مکمل کیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے آگے سجدہ کریں. اور دوسری کیا بات ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ پتہ نہیں اس میں کتنی غلطیاں ہو گئی ہوں، کیا پتہ میں نے کیا اس کے اندر کوتاہی کی ہو، کمی کی ہو. ٹھیک ہے. وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے محسنین کو، احسان کرنے والوں کو. احسان کرنے والا کون ہوتا ہے، محسن کون ہوتا ہے، جو ہر کام کو بیوٹیفلی کرے، احسان کے لیول پہ کرے، عمدگی سے کرے، توجہ سے کرے. تو احسان ہائیسٹ لیول ہے، تقویٰ سے بھی اوپر احسان کا، محسن کا لیول پہنچ جاتا ہے. تو جو احسان کے لیول پہ کریں گے نا، چاہے گناہوں کی معافی مانگے گا یا اس کو جو اس سے بھی بہتر اور اچھے طریقے سے کرے گا، تو اس کو ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے، یعنی معافی کے علاوہ بھی اور بدلہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. لیکن کیا ہوا، ان کو یہ ہدایت دی گئی تو انہوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، سب نے نہیں کیا، کچھ رونگ ڈوئرز ایسے تھے، جو کچھ ظالم ایسے تھے، انہوں نے بات کو ہی بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتتن کہو، تو انہوں نے کہا کیا، کہا حنتتن حنتتن، اس طرح کہنے لگے، نون بیچ میں لگا لیا، اس سے کیا بن گیا، حنتتن کا مطلب کیا ہوتا ہے، گندم گندم گندم. ان کو گندم بڑی کتنے عرصے سے کھائی نہیں تھی نا، منو سلوائی کھا رہے تھے. تو یعنی ایک مذاق ہے نا، جیسے مذاق بنا لینا، ڈیگریڈ کرنا کسی حکم کو اللہ کے، تو اس طرح سے نا ہنستے ہوئے ٹھٹھا کرتے ہوئے بجائے سجدہ کرتے ہوئے جاتے، ہنستے ٹھٹھا کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور ہنتا تن کر رہے ہیں، یعنی ان کے لیے ایک مذاق کی چیز بن گئی. یا دیکھو ہم نے کہا تو وہی، کسی کو کیا پتا چلے گا دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس کے حکم کا الٹا مذاق اڑایا. اور ان کے اندر یہ بات تھی، یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو السلام علیکم کی جگہ کیا کہہ رہے ہیں، سام علیکم، یعنی سام کا مطلب کیا، موت، موت ہو تم پر، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات کی. تو ان کا کام ہی یہی تھا. آگے بھی آپ پڑھیں گے، بجائے رائنا کہنے سے رائنا کہہ کے کرتے، تاکہ جو ہے نا یہ کہ میرے چرواہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے چرواہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہتے کہ نہیں ہم تو رائنا کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف توجہ کرو، لیکن اصل میں رائنا کہہ کے کرتے، تھوڑا سا دبا کے زبان کو تاکہ مطلب بدل جائے اور کوئی کہہ بھی نہ سکے کہ تم نے یہ کیا کہا. تو یہاں پہ بھی حتتن کی جگہ ہم کہہ تو رہے ہیں حتتن، لیکن حنتتن حنتتن کر دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجز من السماء، رجز عذاب آسمان سے. کہا جاتا ہے کہ آسمان سے عذاب کا مطلب کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل کیا، تورات سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایک وبا پھوٹ گئی تھی. ایسی وبا تھی کہ جس کی وجہ سے ان میں تقریباً 30,000 لوگ مر گئے. طاعون کی وبا پھیل گئی تھی. تو یہ عذاب تھا بما کانوا یفسقون, اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اور کانوا بما یفسقون نہیں, بما کانوا یفسقون کرتے رہے تھے, کنٹینیوٹی اس میں آ رہی ہے, کرتے رہ رہے تھے. یہ تو ایک چیز تھی نا, اس سے پہلے بھی یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے تھے, مسلسل کر رہے تھے, ان کا کام ہی یہ تھا. تو جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑانے لگے یا جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدلنے لگے اور اس کے حکموں کو کچھ نہ سمجھے, حقیر سمجھے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں یہ سزا آتی ہے. یہ ہے اللہ کے حکم کو بدلنے کی سزا, اور یہ اللہ کے حکم کو مذاق اڑانے کی سزا. اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ نافرمانی کی وجہ سے ایسے عذاب آیا کرتے ہیں, جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, آسمان سے عذاب اترتا ہے. بما کانوا یفسقون سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بات. پھر توبہ استغفار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. یہ آخری تین آیات کی تلاوت چلائیں انشاءاللہ.
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. تَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.